أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اسلام و انسانیت کے عنوان سے کل اس عشرے کی یہ سلسلہ مجالس کی پہلی مجلس تھی، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ صرف قرآن سے اور فرمان معصومین علیہ السلام سے اسلام کی ایک جامع تعریف، ایک ڈیفینیشن پیش کریں کہ اسلام کیا ہے، کس دین کا نام اسلام ہے. اور اس حدیث کو امیر المومنین کی ہم نے تشریح کرنا شروع کیا تھا، اس کو آج تکمیل کر دیں گے، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ لَأَنْصُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْصُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِ، میں آج تمہارے سامنے اسلام کی وہ تعریف پیش کر رہا ہوں کہ آج تک کسی نے مجھ سے پہلے اسلام کی یہ تعریف پیش نہیں کی. اسلام وہ دین ہے کہ جس کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی. کل ہی میں نے جملہ کہا تھا لیکن اس کو تکمیل نہیں کر پایا تھا، وہ دین جس کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی. اور کیونکہ دین کی بنیادیں یا جڑیں نظر نہیں آتی، کسی درخت کی جڑ نظر نہیں آتی، ایک عمارت کی بنیادیں نظر نہیں آتی، فاؤنڈیشن نظر نہیں آتی، اس لیے بہت سے علماء نے بحث کی ہے جناب آدم اولی الازم انبیاء میں اس لیے نہیں ہیں. اسی دین کی عمارت کی دیواریں جناب نوح نے چنی ہیں، اس کی چھت جناب ابراہیم نے ڈالی ہے، اس پوری کی پوری دین کی عمارت کے معمار انبیاء ہیں، جناب موسیٰ نے اس کے دروازے لگائے ہیں، جناب عیسیٰ نے اس دین کی عمارت کی کھڑکیاں لگائی ہیں، اور ختمی مرتبت میں آنے کے بعد کچھ رد و بدل کرنے کے بعد کہا کہ یہاں دروازے کی پہلے ضرورت نہیں تھی، اب ہے تو دروازہ رکھا جائے، یہاں ضرورت نہیں یہاں سے نکال دیا جائے. آپ نے اس پوری عمارت کو کچھ ترمیم کے بعد مکمل کیا اور کہا کہ اس کے باہر ایک تختی لگا دو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں اپنے آخری درجے تک پہنچ چکی ہیں، اور اللہ اسی دین اسلام پہ تم سے راضی ہے، اور کوئی دین قبول نہیں کرنے والا، یہ دین مکمل ہو چکا ہے. رسول خدا نے جب بالکل اس عمارت کے سامنے بہت بڑی آیت لگوانے کے بعد کہا کہ اس کے نیچے کیونکہ یہ فرمان الہی ہے ایک میری حدیث بھی لگا دینا کہ حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ وحلاله حلال الی یوم القیامہ, کہ محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے, ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ اسی دین کی عمارت پہ اب 12 محافظ بٹھا دو, پہلے کا نام علی ہے, آخری کا نام مہدی ہے. کہ 12 محافظ بٹھا دیے, اگر کبھی کوئی یزید آئے گا کسی دیوار کو گرانا چاہے گا تو پھر حسین قیام کرے گا کہ نہیں یہ دیوار نہیں گر سکتی. دین کی عمارت کو باقی رکھنا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام نے الیوم اکملت لکم دینکم کی تختی لگا دی ہے. اب اگر کوئی چاہے گا کسی حرام کو حلال میں تبدیل کرنا یا کسی حلال کو حرام میں بدلنا چاہے گا تو رسول خدا کے 12 محافظ ہیں, رسول خدا کے دین کے 12 محافظ ہیں جن کے نام علی سے شروع ہوتے ہیں مہدی تک چلتے ہیں, کہ سب کے سب بہت طاقتور ہیں, سب کے سب ایسے ہیں کہ جو الہی نمائندے ہیں. تو 12 محافظ اس دین کی عمارت کے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات توجہ ہے اب تک میرے ساتھ سب لوگوں کی؟ اب کوئی ہدایت کا طریقہ ہونا چاہیے, اگر کوئی اس عمارت تک پہنچنا چاہتا ہے, اس عمارت میں رہنا چاہتا ہے تو کچھ اصول ہوتے ہیں. اگر آپ کسی یونیورسٹی یا کالج میں جاتے ہیں تو کچھ وہاں پہ پڑھنے کے اصول ہوتے ہیں, داخلے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اگر یہ اتنا پڑھ رکھا ہے تو پھر یونیورسٹی میں آ سکتے ہو, اگر یہ نہیں پڑھ رکھا ہے تو پھر یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے. رسول خدا نے کہا میری شریعت سہلتن سہلا, کل میں نے جملہ کہا تھا, آج اس کی تطبیق پیش کر دیتا ہوں, اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہوں. تو چھٹے امام نے کہا تھا کہ شریعت جو ہے بہت ہی آسان ہے. رسول خدا نے کہا دیکھو اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو داخل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان, اس دین کی عمارت میں داخل ہونے کے لیے, اور بقا کے لیے ہے شرط عمل. ایمان اور عمل دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی تو اس عمارت میں رہ سکتے ہو. حضرات اب یہ دین کی عمارت ہے, اس میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا, کوئی انسان اپنے لحاظ سے کچھ نہیں بدل سکتا. اگر بدلنا چاہے, جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ نے دو اعمال بتائے ہیں شبہ قدر میں, آپ نے دیکھا ہے اس میں دو تسبیحیں ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی, اور ایک ہے ایک تسبیح ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ, اس میں ربی نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ دیکھو ربی بھی اپنی طرف سے تم اضافہ نہیں کر سکتے ہو, اگر اتنے پابند ہو تو پھر سمجھ لو شریعت کے پابند ہو. اگر ربی بھی اپنے پاس سے ڈالو گے تو پھر وہ تمہاری تسبیح ہے, جعفر ابن محمد کی بتائی ہوئی تسبیح نہیں ہے. اس کی اگر سادہ سے مثال دینا چاہوں نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, اگر ایک آدمی آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر دے کہے کہ دیکھو جب مجھے ڈائل کرنا ہو تو ٹیلی فون نمبر ملانا, کہنا 786-5-12-14, یہ میرا نمبر نہیں ہے, ڈال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, لیکن 786-5-12-14 ایسے کوئی اگر کوئی آدمی اپنے اندازے سے ٹیلی فون نمبر بتا دے, آپ کہ نہیں میں 787 ملاؤں گا, کبھی بھی تھرو نہیں ہوگا, لائن نہیں ملے گی, آپ کہ نہیں میں نے تو ایک اضافہ ہی کیا ہے, کم نہیں کیا. حضرات جیسا کوڈ ہے ویسا ہی ڈائل کرنا ہوگا, جیسے اللہ نے اس کے رسول نے کوڈ بتا دی ہے کہ یہ آیات ہیں, میرا جی چاہے میں آدھا سورہ پڑھ لوں, میرا جی چاہے دو سورے پڑھ لوں, کا نہیں اپنی شریعت مت چلاؤ, شیطان نے وہی کوشش کی تھی مردود بنا. اس نے کہا تھا نہیں ایک سجدہ معاف کر دے, میں قیامت تک جتنے سجدے کر چکا ہوں 6000 سال اس سے زیادہ سجدے کروں گا. خدا نے کہا سارے سجدے چھوڑ دے, بس یہ ایک سجدہ کر لے. اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں, خدا کی مرضی کا نام اسلام ہے. تو حضرات اب یہ دین اسلام ہے, ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی, کہا ہے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے, دین چننا اللہ کا کام تھا, اس نے دین چن لیا, کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اس دنیا سے جب جاؤ تو اسلام کی حالت میں جانا, مسلمان جانا, کسی اور دین پہ مت جانا. جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں, اسلام سے پہلے جناب یعقوب تھے. تو اسلام نیا دین نہیں ہے, اسلام وہی دین ہے جو جناب آدم لائے تھے, اب تک وہی دین چل رہا ہے. اگر اپنے آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی کہے تو وہ اسلام سے ہٹ رہا ہے, اسلام وہی ہے جو جناب آدم نے پہنچایا ہے, دین آج تک وہی ہے. تو حضرات دین اسلام کی بنیادیں جناب آدم نے رکھی ہیں, یہ پوری ایک عمارت ہے اسلام کی, اس کی حفاظت ائمہ طاہرین کر رہے ہیں. حضرات میدان کربلا کے اندر بھی 72 دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے, اور آج ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دین کو بچانے کے لیے. اب کیونکہ دین ان کا نہیں تھا، خدا کا دین تھا، تو اللہ نے کہا حسین تو نے اپنے آپ کو میرے دین پہ قربان کیا ہے، یعنی حسین نے دیکھا کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں آپ لوگ. تو حضرات ایک دین ایسی قیمتی شے ہے جس پہ سب کچھ قربان، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پھر جو میرے دین پہ قربان ہیں پھر وہ میرے ہیں، اور اگر انہوں نے دنیا میں ویسا چاہا ہے کہ جیسا میں نے چاہا، تو آخرت میں ویسا چاہوں گا جیسا وہ چاہیں گے. اور اسی کا نام شفاعت ہے کہ دنیا میں انہوں نے ہر وہ کام کیا جو خدا چاہتا تھا، آخرت میں خدا کہے گا اب دیکھو اب میں وہ چاہوں گا جو تم چاہو گے. تو وہ کیا کہیں گے کہ پروردگار ہم تو ہر اس کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتا تھا. حضرت یہی شفاعت کا پورا تصور ہے. تو چاہنا کیا ہے، محبت کیا چیز ہے، دین اسی کا نام ہے. آئیں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو جناب ختم مرتبت نے دین اسلام کو اپنے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے، اور دین غدیر میں مکمل ہوا ہے، میدان غدیر میں مکمل ہوا ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں ایک ایک کر کے نعمتیں، یہاں تک کہ آخری نعمت ولایت کی نعمت ہے، اس سے بالا تر کوئی نعمت نہیں ہے. اور وہ غدیر کے اندر، میدان غدیر کے اندر من کنت مولا کا اعلان ہے جس پہ دین مکمل ہوا ہے. اور اسی پہ امام صادق نے فرمایا ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، لتسألن عن النعیم، اس دن ہر نعمت کا سوال ہوگا، نعیم سے متعلق پوچھا جائے گا. تو ایک آدمی نے کہا کہ مولا یہ نعیم کیا ہے، نعمتیں کیا، کون سی نعمت کا سوال ہوگا، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جس کا سوال ہوگا. امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں. کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کا اللہ حساب کتاب مانگے گا. تو امام نے کہا اگر کوئی سخی آدمی اپنے گھر پہ دعوت دے، کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں جا نہیں سکتے، پہلے بتاؤ کتنا کھایا ہے. کہا پھر مولا وہ سخی کیسا ہوا، سخی تو کبھی حساب کتاب نہیں مانگتا کتنا کھا کے جا رہے ہو. کہا خدا سخی الاسخیاء ہے، وہ سخاوت کا عطا کرنے والا ہے. کیا حساب کتاب مانگے گا دنیا میں کتنا کھا کے آئے ہو. کہا حساب کتاب کھانے کا نہیں، ضائع کرنے کا ہو سکتا ہے. کہا پھر مولا یہ نعیم کا، لتسألن، لام تاکید نون تاکید، ضرور ضرور سوال ہوگا سب سے بڑی نعمت کا، وہ کون سی نعمت ہے. امام نے فرمایا کہا کہ وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے، کہ جس کا ضرور ضرور سوال ہوگا. تو سوال کیا جائے گا. حضرات اب یہ دین کیا ہے، آج میں آپ کے سامنے اگر تلخیص پیش کر سکوں کہ دین نہایت ہی پرارزش چیز کا نام دین ہے، دین سب سے قیمتی شے کا نام ہے، جس دین پہ جناب سید الشہداء اپنے اصحاب حبیب اپنے مظاہر جیسے صحابی رسول کو قربان کر دیں، اس کا مطلب ہے دین پھر بہت باارزش ہے. جہاں پہ جناب مسلم ابن اوسجا جیسے افراد قربان ہو جائیں، تو دین بہت باارزش ہے، اسلام بہت باارزش ہے. حضرت آئیں ذرا سمجھتے ہیں دین کیا ہے. سارے انبیاء کہہ رہے ہیں دنیا سے اسلام پہ جانا، اسلام پہ ایمان پہ جانا. میں نے جس حدیث کو پیش کیا تھا امیر المومنین کی، اس کو تکمیل کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں میں آج اسلام کی وہ تعریف پیش کر رہا ہوں کہ کس گزشتہ کسی نبی نے اس تعریف کو پیش نہیں کیا. کہ کیا ہے اسلام؟ آپ نے فرمایا کہ الاسلام هو التسلیم. میں نے کل پانچ الفاظ کی تشریح کر دی تھی، ایک نوجوان نے فوراً بچے نے آ کے سوال کیا کہ مولانا آخری دو الفاظ رہ گئے تھے. میں نے کہا بیٹا کل تکمیل کر دوں گا. تو کہا الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے. والتسلیم هو اليقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل. سات چیزیں ہیں. مولانا نے کہا کہ دیکھو ان سات چیزوں کا نام اسلام ہے، اسلام تسلیم کا نام ہے. میں پیش کر چکا کل، اس کی تشریح نہیں کروں گا. یعنی پوری طرح سے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دینا، خدا اب جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں. حضرات سید الشہداء نے یہی کہا تھا کہ پروردگارہ جو تو چاہے گا میں وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. اب کیوں نہ خدا روز قیامت کہے حسین اب جو آپ چاہیں گے میں شفاعت کے لیے تیار ہوں. محمد محمد وعجل فرجہ. تو حضرات یہ دین ہے تسلیم کا نام، اسلام ہے تسلیم کا نام، تسلیم ہے یقین کا نام، یہ مولا کی ڈیفینیشن ہے. میں نے کہا تھا کہ مولا کا اسلام کا معیار یہ ہے، پھر ایمان کا معیار کیا ہوگا، پھر تقوی کا معیار کیا ہوگا. اگر مولا کے حساب سے دیکھیں گے تو ہر انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد ضرور شرمندہ محسوس کرے گا کہ مولا آپ کے معیار پہ کوئی آدمی پورا نہیں اتر سکتا، معیار اتنے بلند ہیں امیر المومنین کے. تو آپ نے فرمایا کہ الاسلام ہو تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے، پوری طرح سے ٹوٹل سرنڈر کا نام ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرخم کر دینا کا، پروردگار جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے. اور تسلیم ہے یقین کا نام، جب یقین ہوگا تبھی انسان تسلیم ہوتا ہے، کسی کے سامنے تسلیم تب ہوتا ہے جب اس پہ یقین ہو. اور یقین تصدیق کا نام ہے، جب ڈیفرینشیشن پیدا ہو جائے، جب حق و باطل کے اندر تمیز پیدا ہو جائے، اس تمیز کا نام تصدیق ہے. اور تصدیق اقرار کا نام ہے. میں نے کہا تھا کل الفاظ ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس کو دیکھا ہو، بغیر دیکھے گواہی دینا یا ائمہ کے الفاظ دہرانا ہے. تو اقرار ہے، میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا تھا، اب کوئی دہراؤں گا نہیں. اقرار کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اقرار کے بعد ادا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، جو میری اس وقت ذمہ داری ہے. میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے، اسلام کہتا ہے نہیں جو جی چاہ رہا ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، یہ پوچھو کہ ادائیگی کس فریضے کی ہے. میرا جی چاہ رہا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ کہہ رہا نہیں اس وقت روزہ حرام ہے، عید کا دن ہے روزہ حرام ہے. کہا میرا جی چاہ رہا ہے اس وقت کھانا کھانے کا، اللہ نے کہا نہیں اس وقت روزہ واجب ہے. میرا جی کر رہا ہے اس وقت کرکٹ دیکھنے کا، اللہ نے کہا نہیں نماز کا وقت ہے. ایک مطلب اذان ہو گئے. حضرات اپنے مرضی کو ایک طرف رکھ کے خدا کی مرضی کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا نام ادائیگی ہے، ہر طرح سے ادائیگی اس کا نام ہے. والادا هو العمل، اور ادا مولا فرماتے ہیں وہی عمل ہے. عمل کیا ہے؟ عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرات ایک ہوتا ہے عمل جو سامنے نظر آتا ہے. جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ یا علی لوگ عبادت کرتے ہیں تو کیسی عبادت کرتے ہیں، کہا تین طرح کی عبادت ہوتی ہے، ایک جہنم کے خوف سے، دوسری جنت کے لالچ میں، اور تیسری خدا کو عبادت کا اہل سمجھ کے عبادت کرنا. مشہور معروف حدیث سب کے ذہنوں میں ہوگی. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سب سے جو خوف والی عبادت ہے وہ مزدوروں کی عبادت ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بس خوف ہے اس لیے کر رہا ہوں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اور کہا کہ جنت والی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، کہا لیکن اللہ کو اہل عبادت سمجھنا کہ یہ اہل ہے اللہ. پھر خود ہی کہتے ہیں کہا کہ یہ احرار کی، آزاد لوگوں کی عبادت ہے، جو حر ہیں آزاد ہیں. پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا تمعم لجنتک بل وجدتک اہلا لعبادہ فعبدتک. پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میں نے پوری زندگی نہ تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، نہ تیری جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی ہے، بلکہ میں نے تجھے اہل پایا ہے کہ تیری ہی عبادت ہونی چاہیے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. کہ مولا نے بیان کر دیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے. حضرات آئیں ذرا اسلام کو سمجھیں امیر المومنین کے الفاظ سے. میں ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں امیر المومنین کی، اور پھر پیغمبر کی ایک حدیث کو پیش کروں گا، تاکہ پھر آپ کے سامنے کمپیریزن پیش کر سکوں کہ انہوں نے، ان دو بزرگواروں نے کیا سمجھایا ہے کہ اسلام کیا ہے. سر آپ پڑھیں گے محمد والے محمد پہ. کیا ہے اسلام؟ اسلام ہر طرح سے اپنی چیز کو خدا کے سامنے پیش کر دینا کہ پروردگارا میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تیرے سامنے، یہ اسلام ہے. پوچھا مولا ومل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام سے اگلے درجے کا نام ایمان ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، عمل بالارکان، اپنے پورے جسم سے اعمال کو بجا لانا، دل کے اندر عقیدہ ہو، زبان پہ عمل ہو، اور پورا وجود اس کے اقرار کے اندر نظر آتا ہو. پیغمبر اسلام نے کہا یا علی، توجہ احمد میں کہ میرے ساتھ، اس حدیث کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی جہاں تک آواز جائے گی سب افراد ضرور محظوظ ہوں گے. بحر المعارف کتاب کا نام ہے، عدل سمدانی نے اس حدیث کو لکھا ہے. وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے اور عرفاء نے اس حدیث پہ بڑی بحث کی ہے، حدیث کو پیش کروں گا. اگر تشریح کی ضرورت محسوس کی تشریح کروں گا، نہیں تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. رسول خدا فرماتے ہیں یا علی مثلوں کا فی امتی کا مسئلہ سورت توحید یا علی سورت الاخلاص، یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے، جو بھی سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے ایک تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے دو تہائی قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تین مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. یا علی جو آدمی آپ کی ولایت کا اقرار زبان سے کرے اس کا ایک تہائی ایمان مکمل ہو جاتا ہے. جو آپ کی ولایت کا اقرار زبان سے کرے اور دل سے بھی اقرار کرے تو اس کا دو تہائی ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جو زبان سے اقرار کرے دل سے مانتا اور پورے جسم سے تڑپتا ہو کہ آپ پہ قربان ہو جائے وہی مستقمل الایمان ہے. حضرات اب یہ اسلام ہے، ایمان ہے. اب تقوی کی اگر آپ کو ایک مثال مولا ہی کے فرمان سے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جگہ جگہ قرآن کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں متقی بن جاؤ. ایمان والوں کو متقی بننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقوی، متقی بننا، تقوی ایمان سے بالاتر درجے کا نام ہے. ہر مؤمن کو متقی بننے کے لیے کہا گیا. حضرات رسول خدا نے امیر المومنین کو بہت سے القاب دیے ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں. اب آئیں دیکھیں کہ مولا کے نزدیک متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اسلام کی ڈیفینیشن پہ اب تک ہم پورا نہیں اتر سکتے، پھر ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف کیا اور تقوی کی تعریف. آپ سے سوال کیا یا علی تقوی کیا چیز ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا متقی ہر وہ آدمی ہے جو اپنے نامہ اعمال کے پلڑے کو پوری دنیا میں گھمائے اور اپنے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو، میری نگاہ میں وہی متقی ہے. اگر متقی یہ ہے تو مولا امام المتقین کیا ہے؟ امام المتقین کیا ہے؟ حضرات یہ مولا کی بنیادی ڈیفینیشنز کو انسان سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہی تعریف ہے تو ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں. مولا کے تقاضے بہت بلند ہیں. قرآن کے اندر الفاظ ہیں، سورہ بقرہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے تو انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ ہم سے قبول فرما لے. وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اب میں ساری آیات کی تلاوت نہیں کروں گا، جو شاہد مثال ہے وہ اس آیت کو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگارہ ان میں ایک رسول کو بھیج دے. اور اس کے بعد پھر کہا وجعلنا مسلمین لک، اور ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے. مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت کے اندر ایک امت مسلمہ بھیج دے. حضرات اگر امیر المؤمنین کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا تعریف پیش کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اتنا اسلام کا معیار بلند ہو تو پھر جناب ابراہیم اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا مانگیں گے کہ پروردگارہ وہ جو علی نے ڈیفینیشن پیش کرنی ہے اس حساب سے ہم ہی مسلمان ہیں، ہم دونوں کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کروا دے کہ پروردگارہ ہر طرح سے کبھی کوئی شکوہ نہ ہو. حضرات آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں اسلام کیا ہے، تسلیم کیا ہے. میں بہت زیادہ مشکل نہ بنا دوں لوگوں کے لیے کہ ہر آدمی کہے کہ اب تو کوئی مسلمان نہیں رہا. نہیں، یہ نہیں. مجھے بڑی شدت سے احساس ہے کہ لوگ بہت بہت دور تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جس عقیدت کے ساتھ آزاداری سید مظلوم یہ پوری قوم مناتی ہے اس کا پوری دنیا میں اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جس طرح سے لوگ اس عقیدت سے آتے ہیں میں بڑی شدت سے احساس کرتا ہوں اس بات کا. مجھے پوری طرح سے احساس ہے جب میں راستے میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ کہاں کہاں سے مائیں بچوں کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں اور بڑے سخت وقت کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، لیکن لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں. خدا آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ سے راضی ہوں اور انشاءاللہ سب کے سروں پہ بی بی کا سایہ رہے. حضرات مقامات میں جانتا ہوں پورا شبھ دور ہے، لیکن اتنے حالات خراب نہیں جتنے عراق میں ہیں، شام میں ہیں. اس کے باوجود بھی بہرحال دل سے دعا نکلتی ہے جس طرح سے مومنین مومنات مجلس کے لیے اہتمام سے آ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کے اندر کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ وہ دیواریں چننے کے باوجود آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں مسلمان بنا دے، وہ جو ڈیفینیشن ہے، وہ جو تعریف ہے امیر المومنین نے پیش کی ہے، کیا تعریف ہے حضرات؟ روز قیامت محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا. وہ کیسے میزان میں رکھا جائے گا؟ میزان پہ یقین رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. وہ کیا میزان ہوگا کہ جہاں پہ ہمارے نامہ اعمال رکھے جائیں گے؟ کس میزان میں تولا جائے گا؟ آیا وزن کیا جائے گا؟ دنیا میں ہمارے میزان مختلف ہیں، کہیں پہ لیٹر کے حساب سے چلتا ہے، کہیں کلو کے حساب سے ہوتا ہے، کہیں عدد کے حساب سے ہوتا ہے. تو کیا ہماری نمازوں کو تولا جائے گا، روزوں کو تولا جائے گا، عقیدت کو تولا جائے گا، گنا جائے گا کہ اتنی نمازیں پڑھیں، یا کس طرح سے وزن کیا جائے گا؟ حضرات احادیث میں آیا ہے کہ روز قیامت تمام نامہ اعمال کے لیے جو میزان ہوگا وہ میزان ہوگا نامہ اعمال علی ابن ابی طالب. کیسے؟ جیسے ایک پرچہ دینے کے لیے بچے جاتے ہیں، سب کے سب استاد کہتا ہے کہ یہ 100% مارکس ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد باقی سب کے مارک کر دینا. اب جب انسان مارکنگ کے اوپر آتا ہے تو وہ جو 100% نمبر لے لیتا ہے اس حساب سے مارکنگ کی جاتی ہے. حضرات خداوند متعال کے جتنے بھی تقاضے تھے سب تقاضوں کو 100% جو تکمیل کر دے اسے علی کہتے ہیں. کہ جیسے تقاضے ہوں ان کو ہر طرح سے پورا کر دے. اب پیغمبر اسلام کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ میدان خندق کے اندر شیعہ سنی سب علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے. جس کا ایک جہاد، جب سوال کیا ایک جہاد کا، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، توجہ چاہوں گا میں سارے مجمع کی، مجھے جنگ کو پیش نہیں کرنا، مجھے ایک جملے کو پیش کرنا ہے. ایک ضربت علی بن ابی طالب کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت. مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتیں چلائیں تھی مولا امیر المومنین نے خندق کے میدان میں، 70 ضربتیں چلائیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت، 70 نہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. تو وہ ایک ضربت کون سی تھی؟ علماء نے بہت بحث کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی ان میں سے ایک ضربت نہیں، وہ جو ایک ضربت روکی تھی، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی عمر ابن اپنے وقت کو چلانے سے، کہ وہ ایک ضربت جس کو روک لیا تھا. پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہوں یا نہیں. حضرات تلوار سے جہاد کرنا جہاد جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے. مولا نے کہا کائنات کا سب سے شجاع آدمی ہو، اسد اللہ الغالب ہو، سب سے دلیر ہو، سب سے شجاع ہو، اس سے کوئی شجاع نہ ہو، اگر کوئی اس سے بھی جسارت کرے وہ اپنی تلوار کو روک کے بتایا کہ پروردگارہ صرف تیری رضایت کی خاطر رک رہا ہوں، تب خدا بند متعال جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل بن جائے. یہ ہے جہاد امیر المومنین. تو میزان ہے روز قیامت نامہ اعمال امیر المومنین. اسی لیے آپ ہی کو شفاعت کا حق بھی ہے کہ شفاعت وہی کریں گے کہ جہاں اعمال میں کمی ہوگی آپ شفاعت کر کے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہم جو چاہیں گناہ کریں. نہیں، گناہ گاروں ہی کے لیے شفاعت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امیر المومنین کے لیے اذیت کا سبب بنیں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو روکیں، بہرحال اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ بندگی ہے، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام متقی ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن ہے، جو اپنے آپ کو روکتا ہے. آئیں حضرات انسانیت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے کہ جس نے ہر انسان کو اتنا سربلند کیا ہے، اسلام ہے جو انسان کو سربلند کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان جزیہ لینے جائے کافر سے، پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ وہ مسلمان جو میری طرف سے کافر سے جزیہ لینے جائیں تو کافر سے جب جزیہ لیں تو ہاتھ مت پھیلائیں، بلکہ کافر سے کہیں کہ اپنے ہاتھ پہ رکھو ہم اس کو اٹھا لیں گے. تاکہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو اور کافر کا ہاتھ دینے والا ہو. پتہ نہیں میں واضح کر سکا ہوں یا نہیں. جزیہ دینے والا, ٹیکس دینے والا بھی اپنے ہاتھ سے جب دے تو اس طرح سے مت دے کہ محسوس یہ ہو کہ مسلمان کو کچھ عطا کر رہا ہے, بلکہ اسلام مکرم ہے, اسلام محترم ہے, مسلمان محترم ہے. لیکن آج بالکل برعکس نظر آتا ہے. آج عالم اسلام یا مسلمان ہر کافر سے تقاضے کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. اسلام آج خار نظر آتا ہے معاذ اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے, کہا جب ایک مچھر سے بھی چھوٹا بعوضہ, ایک پتنگا یا اس سے بھی چھوٹا حشرات الارض ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور تیز ہوا چلتی ہے تو اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ مخالف سمت میں چل سکے, جہاں اسے ہوا لے جاتی ہے وہ وہیں چلا جاتا ہے. کہا کیونکہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی کہ ہوا کی مخالفت کر سکے. کہا جو زمانے کی رو پہ چلتا رہے, جو زمانے کے ظلم کے ساتھ چلتا رہے, جو زمانے کے تمام فشار کے ساتھ چلتا رہے وہ مسلمان نہیں ہے. جو طاقت رکھتا ہو اور اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہو وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا وہ رخ جو سخت رخ ہے. اب آئیں وہ آسان رخ پیش کرتا ہوں جو ہم سب اپنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب اسلام اپنانے کے لیے آئے ہیں, ہم ایمان اپنانے کے لیے آئے ہیں, ہم متقی بننے کے لیے آئے ہیں. تو اتنا سخت اور مشکل رخ صرف پیش نہ کروں. میں نے یہ مشکل رخ اس لیے پیش کیا تاکہ ہمارے نگاہوں کے اندر معیار اتنا بلند ہو کہ ہم اس معیار کو حاصل کرنا چاہیں جو ہمارے آئمہ ہم سے چاہتے ہیں. جتنا معیار بلند رکھیں گے انسان اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا. لیکن آئیں وہ معیار جو ہم اپنا سکتے ہیں. سب سے جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی وہ کیا ہے کہ ہم کہہ سکیں ہاں میں بھی مسلمان ہوں, پروردگارہ اسلام کا یہ تقاضا میں پورا کر سکتا ہوں. امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا, سوال کیا کہا مولا سب سے بنیادی شرط کیا ہے توحید کے سمجھنے کی, سب سے آسان چیز کیا ہے, کم از کم کتنا ہو کہ کہہ سکے ہاں یہ ایمان رکھتا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ مؤمن ہے. امام نے کہا بس یہ کہ اپنے دل کو اطمینان دلا سکے, بس اتنی سادہ سی دلیل رکھتا ہو کہ اپنے دل کو اطمینان دلا سکے کہ ہاں خدا وجود رکھتا ہے. کہا مولا کتنی آسان دلیل ہو. تو ایک بوڑھی خاتون چرکا کات رہی تھی, دھاگا پہ رو رہی تھی. امام نے فوراً اسے سوال کیا کہ خدا کو مانتی ہو؟ اصول کافی کی روایت, کتاب التوحید کی روایت. کہا ہاں میں خدا کو مانتی ہوں. کہا کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ کچھ دیر سوچنے لگی. کہا مولا یہ اتنا سا چرخا کاٹنے کے لیے میری ضرورت ہے, یہ اتنی بڑی کائنات آیا خدا کے بغیر چل سکتی ہے؟ مولا نے کہا یہ میری نگاہ میں عالمہ ہے کیونکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے کہ ایک خدا ہے. اب وہ دلیل آپ اپنے حساب سے اپنے لیے قائم کریں کہ ہاں خدا ہے. اسی کا نام یہ بنیادی چیزیں. کہا مثال کے طور پہ عدالت کیا ہے, اللہ عادل کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عادل ضروری ہے, اللہ کو عادل ماننا ضروری ہے کہ وہ عادل ہے. وما ربک بظلام للعبید, قرآن کی آیت ہے کہ آپ کا رب کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا, آپ کا رب کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہاں تک کہ یہ زلزلے آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, سونامی آ جاتی ہیں, لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں. آج سب سے بڑا جو یورپین کا مسئلہ ہے, امریکنز کا مسئلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں خدا کہاں تھا اگر اتنی بڑی سونامی آئی, اس میں بچے بھی مر گئے, سب کچھ ہوا. آج سب سے بڑا ان کا یہی اعتراض ہوتا ہے, اور یہ نیا اعتراض نہیں ہے. زلزلہ آیا اتنے لوگ مر گئے, خدا کہاں ہے؟ ملحدین دنیا میں پڑھ رہے ہیں. خداوند متعال کیا کہتا ہے قرآن کے اندر؟ خدا کیا جواب دیتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ اللہ تو کہہ رہا نا کہ اللہ کسی بھی اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. پھر زلزلہ میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں, یہ آفات الہیہ نہیں ہیں, لوگ تو زلزلہ نہیں لا سکتے تھے, سیلاب تو انسانوں کی طاقت نہیں ہے. آئیں, خدا نے قرآن میں جواب دیا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتا ہے جتنا بھی تم فساد دیکھتے ہو, چاہے وہ خشکی پہ ہو چاہے سمندروں کے اندر ہو, وہ انسانوں کا لایا ہوا ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا حضرات, بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں, بہت سے لوگوں کو میں پہنچانا چاہتا ہوں, تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. ظہر الفساد فی البر, ظہر سورہ روم کی آیت ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ کہتا ہے, بر کہتے ہیں خشکی کو, بحر کہتے ہیں سمندر کو. اللہ کہتا ہے جو کچھ تم خشکی پہ اور سمندروں کے اندر فساد دیکھ رہے ہو, کرپشن دیکھ رہے ہو, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. جتنا فتنہ و فساد نظر آتا ہے, یہ کسی بھی بھیڑیے کا نہیں ہے, یہ کسی مگرمچھ کا نہیں ہے, یہ کسی جانور کا نہیں ہے. جتنا فتنہ فساد دیکھ رہے ہو, آج جتنی کرپشن دیکھ رہے ہو, چاہے وہ سمندروں میں ہو, دریاؤں میں ہو, جو کچھ خرابی ہے وہ انسانوں کی ہوئی. پروردگار, ہم تو خشکی پہ رہتے ہیں, ہم تو سمندروں میں رہتے نہیں, لیکن کہا تم ہی ہو, کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہو جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. میں ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کی تشریح میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, عجل فرد. آپ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب بعض گناہ انسانوں کی طرف سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بعض نشانیاں بڑھ جاتی ہیں. جب بعض گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بعض نشانیاں بڑھتی ہیں. کہا جہاں دنیا میں زنا بڑھے گا وہاں اللہ کی طرف سے زلزلے بڑھ جائیں گے. جہاں پہ بھی عدل و انصاف اٹھنے لگے گا وہاں سیلاب بڑھنے لگیں گے, چاہے حکمرانوں میں ہو چاہے لوگ ایک دوسرے کو عدل و انصاف نہ دیتے ہوں. جب گناہ بڑھتے ہیں تو پھر ایک سوال کیا گیا چھٹے امام سے کہا مولا گناہ چند افراد کرتے ہیں سزا سب کو ملتی ہے. مولا نے کہا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, وہ اس نظام میں مداخلت نہیں کرتا. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ اگر کوئی یہاں پہ فرد اٹھے اور سڑک کے اوپر ساری لائٹیں توڑنے لگے, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اکیلا ہی محروم رہے گا روشنی سے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ جو لائٹیں توڑ رہا ہے, روشنی ختم کرنا چاہتا ہے, وہ اکیلا نور سے روشنی سے محروم رہے گا. جتنے افراد وہاں بیٹھے ہیں سب روشنی سے محروم ہو جائیں گے. گناہ کرنے والا ایک فرد ہے, بھگتنے والے سب ہیں. حضرات, امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, جتنے بھی افراد گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کو روکنا سب کا کام ہے. کہا چند افراد نے آئمہ کو شہید کیا, لیکن آج پوری دنیا امام سے محروم ہے, وہ غیبت میں ہے. کہا محروم سب ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ اگر چند افراد لائٹیں توڑنے لگیں. صلاۃ پڑھیں گے محمد وآلہ محمد پہ, صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج. حضرات, محمد وعجل فرج, وقت زیادہ نہیں کہ میں اس کی تفصیل دوں, واقعات بہت سے پیش کر سکتا ہوں. میں نے ایک علمی بحث کو شروع کیا اشرے کے لیے, انشاءاللہ آپ کے حسن سماعت کو دیکھتے ہوئے, ایک علمی جانتا ہوں شاید اس کے اندر بہت سی علمی بحثیں آئیں گی کلام کی, کہ جن کو آپ کے سامنے تفسیر کے مسائل ہیں ان کو پیش کروں گا. لیکن انسانیت کے تقاضے کیا ہیں, میں نے آج اسلام کو پیش کیا ہے انسانیت سے متعلق کچھ مسائل, اور انشاءاللہ کل سے آیات اور معصومین کے احادیث کی روشنی میں کہ ان کے نزدیک انسانیت کیا ہے. آئیں ذرا, اب تک اسلام اتنا سخت نہیں ہے, میں نے اس کو آسان بھی بنایا آپ کے سامنے. ایک واقعہ پیش کرنے کے بعد اسلام کی ایک آخری شکل آپ کے سامنے پیش کروں گا, جو ہمارے معصومین نے بتایا کہ اسلام کیا ہے. اور کل سے انشاءاللہ انسانیت, کہ انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ جو انسان جانوروں سے تمیز پیدا کرتا ہے اور ان کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، وَإِلَّا پھر انسان بھی جانوروں سے ایسا ہے بلکہ ان سے بدتر ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی انسانیت کے تقاضے پورے نہ کرے۔ یہ قرآن کی روح سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، کیا ہے انسان، کیا ہے اسلام، کے جس اسلام کی خاطر آج ہم سب کے سب باعزت اور محترم ہیں، مسلمان کے جنازے کا دفنانا واجب ہے، اس کو سڑک پہ چھوڑنا جائز نہیں، کہ اتنے جو تقاضے ہیں کہ مسلمان کا اتنا احترام، مسلمان اتنا احترام، مومن کا اتنا احترام، اس کی ملکیت حرام ہے، جان لینا حرام ہے، یہ جو اتنے تقاضے ہیں، اور آج سب سے زیادہ جان لینے والے مسلمانوں کی مسلمان ہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نہیں، اسلام سمجھ میں نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکے کہ پیغمبر اسلام نے کون سا اسلام پیش کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج سب سے زیادہ اسلام سے دور خود مسلمان ہیں۔ کیا ہے وہ اسلام جو رسول خدا نے پیش کیا ہے؟ جناب ختمی مرتبت نے جب ایک جنگ ختم ہوئی، کہا یا رسول خدا بہت سے لوگ ہم نے زخمی ہیں، ان کو قید کر لیا ہے، کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو، جو مسلمان ہو جائے پھر اس کا علاج بھی کرانا ہم پہ واجب ہے۔ مختلف صحابہ سے کہا سب کو دعوت دو، جا کے وہ صحابہ بیٹھے، بیان کرنے لگے، اور بعض صحیح طرح سے بیان نہیں کر پائے۔ سب سے آخر میں رسول خدا نے کہا یا علی، اب آپ کی باری ہے، امیر المومنین ایک مرتبہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے، اور سب سے پہلا جملہ کہا، کہا ان سب کی رسیوں کو کھول دو۔ جب سب کی رسیاں کھول دیں تو آپ نے سر جھکا کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے رکھے اور گفتگو شروع کی، کہا دیکھو اسلام سب سے محترم مذہب ہے، اور آپ نے بیان کرنا شروع کیا اسلام کیا ہے۔ تو ان میں قیدیوں میں ایک آدمی تھا، اس نے فوراً سوال کیا، کہا یا علی، میدان جنگ میں آپ سے زیادہ کسی کا خوف نہیں تھا ہم پہ، لیکن ابھی آپ ہمارے سامنے دو زانو ہو کے زمین پہ اس طرح سے بیٹھے جیسے ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، کیوں؟ کہا کیونکہ اس وقت تمہارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، تم لڑنے نہیں آئے ہو، اس وقت تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وقت اسلام سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو، جب اسلام سمجھو گے تو میں اسلام ایسے سمجھاؤں گا۔ جیسے آپ نے کہا میں اسلام ایسے سمجھاؤں گا، تو کہا یا علی، یہ آپ کا ذاتی کردار ہے یا اسلام نے سکھایا ہے؟ کہا یہ مجھے رسول خدا اور اللہ نے سکھایا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ کہا یا علی، اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ حضرات، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام اخلاق امیر المومنین سے پھیلا ہے، اسلام رسول خدا کے کمال سے پھیلا ہے، امیر المومنین کے کمال و جمال، ان کے علم سے۔ ہاں، اگر اس وقت جو دشمن اسلام تھے ان کو جواب دینے کے لیے اگر امیر المومنین کھڑے نہ ہوتے تو ہاں وہ اسلام کو ختم کر دیتے، حفاظت کی ہے امیر المومنین نے، لیکن سب سے جو بڑی چیز تھی امیر المومنین کی وہ آپ کا علم تھا، آپ کا اخلاق تھا، یہاں تک کہ آپ اپنے قاتل سے متعلق کہہ رہے تھے اس کا بھی روزہ تھا، اسے پہلے شربت پلا دو۔ پھر مولا نے پہلا سوال یہ کیا، کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا؟ کہا آپ سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر تو نے مجھے کیوں تلوار کی ضربت لگائی؟ کہا مجھے یہ یہ مہر میں مانگا گیا تھا، یہ یہ مجھ سے تقاضے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ مولا نے کہا تو نے اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دیا، تو جانتا تھا کہ آخرت میرے ہاتھ میں ہے، تو نے تھوڑی سی دنیا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کھو دیا، اور وہ دنیا بھی تجھے نصیب نہیں ہوئی جس کی خاطر تو نے امیر المومنین مولا کا نات، جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی، سب سے پتھر دل دو افراد ہیں، ایک جس نے جناب صالح کی ناقہ پہ ضربت چلائی تھی، دوسرا وہ جو آپ کی ریش پہ، آپ کی گردن پہ تلوار رکھے گا، کہ آپ جیسا کوئی رحم دل نہیں ہے اور آپ کے اوپر ضربت چلا دے گا۔ اور میرے مولا نے کہا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ جو میری نگاہوں کے اندر ظلم ہے وہ جب آپ میدان کربلا سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک جس طرح سے ہمیشہ رسول خدا امیر المومنین کے زانوں پہ سر رکھ کے سوتے تھے، اسی طرح سے ہمیشہ امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ کے زانوں پہ سر رکھ کے سوتے تھے، کہا بیٹا حسن، جب صفین سے واپس آ رہا تھا، کہا بیٹا حسن میں کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں، 1.5 سال جنگ ہوئی تھی۔ تو امام حسن مجتبیٰ بیٹھ گئے، مولا کا سر امام حسن مجتبیٰ کے زانوں پہ تھا، آرام کر رہے تھے۔ راوی کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس۔ کہتے ہیں کہ اچانک امیر المومنین اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ شیر خدا کو اس طرح سے روتا دیکھ کے سارے اصحاب رونے لگے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ جب بلایا کہا مولا کیا، بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ اسی میدان میں خون بھرا ہوا ہے اور آپ گردن تک خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہی میدان کربلا، یہاں آپ کی شہادت ہوگی، سارے اصحاب مارے جائیں گے، آپ کے بیٹے مارے جائیں گے، بیٹا جب ایسا وقت آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے سر اٹھا کے کہا بابا میں صبر کروں گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین آگے بڑھے، اپنے بیٹے کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا چاہے جوان ہو لیکن باپ کی نگاہوں میں بیٹا ہی ہوتا ہے۔ کہا بہت زور سے پیار کیا، پیشانے کا بوسہ دیا، کہا بیٹا حسین اس وقت یاد رکھنا میں موجود ہوں گا۔ یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ان سارے سننے والوں کو کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہوگا جو کچھ ہو رہا ہوگا۔ جب امیر المومنین مدینے سے کربلا چلے تھے تو جانتے تھے اب میں پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا، مجھے کربلا، مجھے نجف میں شہید، کوفہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے جناب سید الشہداء جب کربلا کے لیے نکل رہے تھے مدینے سے تو جانتے تھے اب میں واپس کبھی بھی مدینے واپس نہیں آؤں گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مرسوم ہے پوری دنیا میں کہ پہلی محرم کو 27 رجب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جناب سید الشہداء کی کچھ ودائیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ودائیاں تو بہت زیادہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی، روایت کے الفاظ ہیں، علامہ مجلسی نے روایت لکھی ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے، کہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ ہمیشہ فرماتی تھی کہ مجھے جب بھی مصائب سناؤ تو میرے بیٹے کے، میری بیٹی سے ودائی کے مصائب سناؤ۔ دنیا میں کوئی اتنا مظلوم نہیں ہوگا جتنا میرا بیٹا مظلوم ہے۔ تو مولا کی بہت سی ودائیاں ہیں، اگر میں 3 یا 4 ودائیاں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلے ودا کرنے کے لیے آئے نانا کے روضے پہ، کون ہیں؟ سید الشہداء۔ آئے اور آنے کے بعد اپنے نانا کے روضے پہ، قبر مطہر پہ، سید الشہداء نے قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور قبر سے لپٹ کے ایسے رو رہے تھے جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے۔ بہت دیر تک روتے رہے۔ اگر نانا کو نواسے سے محبت تھی تو نواسے کو نانا سے بہت محبت تھی۔ بہت دیر تک روتے رہے قبر سے لپٹ کے جناب امام حسین علیہ السلام، بہت روتے رہے اور رو رو کے ایک جملہ کہہ رہے تھے، نانا آپ کی امت مجھے آپ کی قبر کے کنارے رہنے نہیں دیتی، مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کی قبر کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اگر یہاں رہوں گا تو آپ کی قبر کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے مجبور ہوں یہاں سے چلا جاؤں۔ نانا میں نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر کی میری وجہ سے بے حرمتی ہو۔ بہت دیر تک روتے رہے۔ خود ہی فرماتے ہیں، الوقائع والحوادث کتاب کا نام ہے، خود ہی فرماتے ہیں کہا میں اتنا رویا کہ میں وہیں قبر کے اوپر غش کر گیا، لپٹ کے رو رہا تھا کہ میں نے اپنی اس حالت میں دیکھا کہ قبر مطہر سے خود رسول خدا اٹھے اور اٹھنے کے بعد مجھے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے مجھے پیار کیا، کہا کہ اے میرے حسین مشیت الہی یہ ہے کہ اس دین کی بقا کے لیے آپ کی قربانی ہوگی۔ کہا کہ نانا پھر میری بہنوں کا کیا ہوگا؟ ان اللہ شان یراہن سبایا۔ کہا کہ مشیت الہی یہ ہے کہ وہ قیدی بنائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا مشیت الہی یہ ہے کہ وہ قیدی بنائے جائیں گے۔ یہ جملہ کہا، جناب سید الشہداء اٹھے، کہا میں اپنی ماں سے ودا کر لوں۔ جناب سیدہ کو امام حسین سے بہت محبت تھی، ہر ماں کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ماں کو یہ بتا دیا جائے نا کہ یہ بیٹا میدان کربلا میں بھوکا پیاسا बड़ी शिद्दत से ज़िबह किया जाएगा और फिर लाशें पे घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। मैं एक सवाल करूं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जहां तक आवाज आ रही, जहां तक मेरे बहन भाई दूर दूर तक सुन रहे हैं, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। हमारे यहां इमाम जमाना की जो ज़ियारत नाहिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इमाम जमाना को दुख है ना, वो दो बातों का। एक कि शिमर सीने पे सवार क्यों हुआ था, इमाम जमाना कहते हैं मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे, वह शिमर जालसुन अला सदरे, जबकि शिमर उनके सीने पे सवार था। इमाम जमाना को बड़ा गम है इस बात का। दूसरे एक एक उसको याद करके मौलाना ने सलाम किया है ना, फिर कहते हैं मेरा सलाम मेरे जद हुसैन पे और उनकी टूटी हुई पसलियों पे। इमाम जमाना नवी पुश्त में है, नौ पुश्तों के बाद इमाम जमाना इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं है कि इमाम हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं सवाल करूंगा, जो नवी पुश्त में बेटा आया है उसे बर्दाश्त नहीं कि मेरे जद हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, और वो मां जिसने आगोश में पाला हो और वो खड़ी देख रही हो कि मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ रहे हैं, अजरकुम अल्लाह, बस भाई अजरकुम अल्लाह, बस बहुत सारे बर्दाश्त नहीं करना, नहीं पड़ता, आगे बढ़ रहा हूं मैं, बहुत तेज से आगे बढ़ रहा हूं। तो आए, अब उठे उठे जनाब सैयद शहदा, अपने नाना के मजार से उठे, मां की कब्र पे गए। जनाब सैयदा की वसीयत थी ना कि या अली मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान मेरा बेटा मेहदी बताएगा। उससे पहले किसी को इजाजत नहीं कि कब्र का निशान बता दे, बस आइम्मा को पता थी। तो इमाम हुसैन तन्हाई में गए, मुझे नहीं मालूम रात का कैसा वक्त रहा होगा, लेकिन एक मर्तबा मां की कब्र पे आए और आके इस तरह से रोने लगे जैसे एक छोटा बच्चा मां से जिद करता है, अम्मा मैं आपकी कब्र छोड़ के करबला जा रहा हूं, अम्मा मैं अली अकबर को साथ लेके जा रहा हूं, अम्मा मैं अली असगर भी लेके जा रहा हूं, अम्मा मैं सीने पे सुलाने वाली बच्ची भी ले जा रहा हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौर्रखीन ने यहां तक लिखा है कि वहां पे बहुत रोए अपने मां की कब्र पे, फिर उसके बाद भाई की कब्र पे गए, इमाम हसन मुश्तबा की कब्र पे गए। मेरा दिल कहता है एक जुमला जरूर कहा होगा, भैया मुझे आपकी वसीयत याद है, जब आपको जहर दे दिया गया था और एक डेढ़ बरस का बच्चा बार बार सीने पे चढ़ रहा था, तो आपने अपनी बीवी से कहा था फरवा कासिम को जरूर करबला भेजना। भैया मैं कासिम को ले जा रहा हूं। अजरकुम अल्लाह, बस भाई चले जनाब सैयद शहदा। अम्मारियां तैयार की गईं, इमाम हुसैन ने आवाज दी का भैया अब्बास पानी खुद से नाका पे लाद देना और अम्मारियों के पर्दे का अहतमाम कर देना। जनाब अब्बास ने कहा मौला मैंने इतना पानी रखा है कि अगर दूसरों को पिलाना पड़े फिर भी खत्म नहीं होगा। अम्मारियों पे नाका पे ऊंटनियों पे अम्मारियां लगाई गई, पर्दों का अहतमाम किया। जनाब अब्बास दरवाजे के पास खड़े हो गए, जैसी अंदर से कोई कनीज आवाज देती थी ना कि कौन सी बीबी आ रही हैं, तो जनाब अब्बास वैसे ही आवाज देते थे। अंदर से आवाज आई बेवाए हसन उम्मे फरवा आ रही है। जनाब अब्बास ने आवाज दी कासिम बेटा आगे बढ़ो, मां का बाजू पकड़ो, सवार करा दो। ऊंटनी बिठाई गई थी, एक मरतबा जनाब कासिम ने बाजू पकड़ा, जनाब अकबर ने अपना घुटना जमीन पर रखा, चाची यहां पे पांव रख लीजिए सवार हो जाइए। जनाब कासिम ने बाजू पकड़ा, एक एक करके सब बीबियां सवार कराई जा रही हैं। इतने में अंदर से आवाज आई कहा कि हुसैन की जौजा लैला आ रही हैं। आवाज का अली अकबर मां को सवार करा दो। बीबियां आती ना, इतने में आवाज, सारा मसाज छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं, वक्त नहीं है। आवाज दी